नैन में बिनाई सपे कर उतरा, किस कदर आजिज़ो मिस्कीन थी बुलंदी उसकी, किस कदर आजिज़ो मिस्कीन थी बुलंदी उसकी, कुर्सिये अर्श लिए गार के अंदर उतरा, यूं हुई रूह को महसूस मोहब्बत उसकी, यूं हुई रूह को महसूस मोहब्बत उसकी, जैसे आगोश में दरिया के समंदर उतरा, जब कभी तन की मुंडेरों से उड़ाया है इसे, जब कभी तन की मुंडेरों से उड़ाया है इसे, तायरे दिल उसी दीवार के ऊपर उतरा, रहमतें आएंगी सौ रंग छिड़कने के लिए, रहमतें आएंगी सौ रंग छिड़कने के लिए, मेरी तौबा का जो चेहरा सर महशर उतरा, उसके कदमों से तसव्वुर भी हुआ दूर, अगर उसके कदमों से तसव्वुर भी हुआ दूर, अगर यूं लगा तख्त से जिस तरह मुजफ्फर उतरा, खाक पर नूरे खुदा जिस्म में ढल कर उतरा, एक कुरान खदो खाल भी हम पर उतरा।
ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज। सामिन, अक्लमंद इंसान चूंकि हकीकत तक पहुंच जाता है, इसलिए वो आर्जी फवाइद को मद्देनजर नहीं रखता, लिहाजा दुनियावी चीजों की कमी उसे रंज नहीं पहुंचाती और न वो उनके हुसूल के लिए बेजा जहमत और तकलीफ में पड़ता है। लिहाजा इस सिलसिले में फरजंद रसूल हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्लमंद इंसान हिकमत के साथ दुनिया की कमी पर भी राजी हो जाता है और हिकमत की कमी के साथ दुनिया के मिलने पर राजी नहीं होता, इसीलिए उसकी तिजारत फायदेमंद साबित होती है। समय इस हदीस मुबारक के बाद जो फरजंद रसूल हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की थी अक्लमंद इंसान के बारे में, अब पेश खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम यादों के झरोके।
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 اسفند، 29 شعبان المعظم اور 28 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد پہلی بار مذہبی شہر قم تشریف لے گئے۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کی لہو رنگ تحریک کے بعد شاہی حکومت نے سن 1343 ہجری شمسی میں آپ کو جلا وطن کر دیا تھا۔ آپ برسوں کی جلا وطنی کے بعد 12 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو واپس ایران تشریف لائے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 10 اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو مقدس شہر قم پہنچے اور ایک سادہ سے گھر میں رہائش اختیار کی، لیکن چند ماہ کے بعد انقلاب اسلامی اور عوام کی قیادت کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دارالحکومت تہران تشریف لے گئے۔ دس اسفند 1359 ہجری شمسی کو اسلامی کانفرنس تنظیم کی خیر سگالی کمیٹی نے دفاع مقدس کے دوران ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی کا لائحہ عمل لے کر تہران اور بغداد کا دورہ کیا۔ یہ کمیٹی OIC کے وزرائے خارجہ کی تجویز اور اس تنظیم کے سربراہوں کی منظوری کے بعد ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی اور صلح کی مساعی کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اسلامی کانفرنس کی خیر سگالی کمیٹی نے تہران اور بغداد کا دورہ کرنے کے بعد صلح کے لیے اپنا پروگرام پیش کیا، جس میں دونوں ملکوں کی عرضی سالمیت کے احترام، طاقت کے ذریعے ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضے کی مخالفت، افواج کی جنگ سے پہلی پوزیشن پر واپسی اور دریائے اروند سے استفادے کے طریقے بیان کیے گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے صلح کے لیے کی جانے والی ہر معقول تجویز کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن عراق کے عامر صدام، جس نے اچانک ایران پر حملہ کر کے 1980 میں جنگ کا آغاز کیا تھا، صلح کی اس تجویز کو نیز کئی دیگر تجاویز کو مسترد کیا۔ چنانچہ OIC کی خیر سگالی کمیٹی کی آخری کوششیں کئی دوروں اور کئی تجاویز کے بعد 20 آبان 1365 ہجری شمسی کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں دم توڑ گئیں۔ دس اسفند سن 1366 ہجری شمسی کو عراق میں صدام کی جار حکومت نے جنگ کے محاذوں پر ایران کے ہاتھوں مسلسل شکست کے بعد ایران کے شہری اور رہائشی علاقوں پر میزائل برسانا شروع کیا۔ تہران اور ایران کے دیگر شہروں پر عراق کے میزائلی حملے 1.5 مہینے تک جاری رہے۔ ایرانی شہروں پر عراق کے میزائلی حملوں میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ عراق نے ایران کے خلاف اپنی جارحیت کے آغاز سے ہی رہائشی علاقوں پر فضائی بمباری اور راکٹوں سے حملوں کا آغاز کر دیا تھا، اور تہران پر میزائلی حملے دراصل ایران کے رہائشی علاقوں پر صدام حکومت کے حملوں کا چوتھا مرحلہ تھا۔ عراق نے ایران کے خلاف اپنی جنگ میں رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری اور میزائلی حملے، مسافر بردار طیاروں پر حملے، کیمیائی بمباری اور غیر فوجی بحری جہازوں پر حملے جیسے حربوں سے کام لیا، مگر بالآخر اس کو شکست کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ انتیس شعبان المعظم سن 219 ہجری قمری کو مشہور محدث، فقیہ اور مورخ ابو نعیم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 130 ہجری قمری میں عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار بڑے اور معتبر محدثین میں ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں المناسک اور المسائل فی الفقہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انتیس شعبان المعظم سن 1318 ہجری قمری کو محدث، مفسر اور فقیہ ابن منذر کا انتقال ہوا۔ وہ معروف دانشوروں سے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ تشریف لے گئے، جہاں وہ حصول علم اور احادیث جمع کرنے کی خاطر تاحیات قیام پذیر رہے اور متعدد کتابیں تالیف کیں۔ ابن منذر کی معروف اور گراں بہا کتب میں الاجماع اور الاشراف کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھائیس فروری سن 1683 عیسوی کو فرانس کے ماہر طبیعت اور ریاضیدان ریومر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہندسے کے موضوع پر کتاب لکھی اور 25 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ ریومر فارنہائٹ کے دوران تھرمامیٹر بنانے کے بارے میں تحقیق میں مصروف تھے۔ 1730 میں وہ یہ آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا سن 1757 میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس فروری سن 1813 عیسوی کو 19ویں صدی عیسوی کی دو بڑی یورپی طاقتوں روس اور پروشیا کے درمیان فوجی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے ان دو سلطنتوں کے سربراہوں کا مقصد فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ سے مقابلہ کرنا تھا، جس نے ان دونوں ملکوں کی فوجوں کو بارہا شکست دی تھی۔ اس معاہدے سے برطانیہ، آسٹریا اور پھر اس میں سویڈن کے ملحق ہو جانے کے سبب نیپولین کے خلاف یورپی ممالک کا ساتواں اتحاد قائم ہوا، اور اسی اتحاد نے نیپولین کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اٹھائیس فروری سن 1922 عیسوی کو تاریخی ملک مصر نے آزادی حاصل کی۔ ظہور اسلام کے 20 سال کے بعد مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا۔ سن 969 عیسوی میں فاطمی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا اور بتدریج یہ ملک فاطمی خلفاء کا مرکز بن گیا۔ 1172 عیسوی میں ایوبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی، اور 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عثمانیوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ 1805 ईस्वी में उस्मानी और बरतानवी अफवाज ने मिलकर मिस्र पर नेपोलियन बोनापार्ट के चंद माह के कब्जे को खत्म किया, जिसके बाद मिस्र की हुक्मरानी उस्मानी फौज के अल्बानवी सरदार मोहम्मद अली ने संभाली। मोहम्मद अली और उनके जानशीनों की खदियो नाम के तहत आजाद व खुद मुख्तार हुकूमत थी। खदियो हुक्मरानों की नाअहली 19वीं सदी के आखिर में मिस्र में अंग्रेजों के असर व रसूख का बाइस बनी, लेकिन अंग्रेजों को अवामी शोरिश का सामना हुआ। अंग्रेजों ने 1882 में अवामी शोरिश को दबाने के लिए इस्कंदरिया में अपनी फौज पहुंचाई। 1914 ईस्वी में पहली जंगे अजीम के अवाइल में बरतानिया ने मिस्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। अलबत्ता अवामी जद्दोजहद के जारी रहने की वजह से अंग्रेजों को 1922 में मिस्र को आजाद करना पड़ा। February 28, 1991 को अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने खलीज फारस की 40 रोजा जंग खत्म करने का ऐलान किया। काबिल जिक्र है कि कुवैत पर इराक के आमिर हुक्मरान सद्दाम के अचानक हमले से ये जंग शुरू हुई थी। जंगबंदी के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक और इराक के दरमियान मुजाकरात हुए और इराक को अक्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की 12 शिकों पर मुश्तमिल करारदाद मंजूर करनी पड़ी। इत्तेहादियों की फौजों ने ऐलान किया कि वो फायर बंदी की करारदाद पर दस्तखत होने के बाद इराक से निकल जाएंगी। ये फौजें निकल तो गयी, लेकिन अब भी ये फौजें, जिनमें ज्यादातर अमरीकी हैं, कुवैत समेत खलीज फारस के बाज दीगर ममालिक के फौजी अड्डों में मौजूद हैं। जंगबंदी के बावजूद अक्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल ने अमरीका के जेर असर इराक पर दबाव डालने के लिए वसी पैमाने पर पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से इराकी अवाम को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। तमीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम यादों के झरोके यहीं पर खत्म होता है।
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، بخل اور کنجوسی ایک بری عادت ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کا مال کام نہیں آتا۔ کنجوس اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتا تو اپنے دوست کے وقت پڑنے پر کس طرح خرچ کرے گا؟ وہ دوستی ہی کیا جو وقت پر کام نہیں آئے۔ اس سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خبردار بخیل کی صحبت سے بچو، کیونکہ تمہاری شدید ضرورت کے وقت تم کو اپنے مال سے محروم کر دے گا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم امام سجاد علیہ السلام کے اس قول سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مقرب وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ خداوند عالم بھی اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو زیادہ رفاہ و آسائش میں رکھے اور ان کو خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند کرے۔ اسی تمہید کے ساتھ ہی اس ہفتے کے پروگرام گھر اور گھرانے کو ہم میاں اور بیوی کے تعلقات سے مختص کر رہے ہیں۔ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جن میں اپنی زوجہ کی بات سننے کا بالکل بھی حوصلہ نہیں ہوتا، یا وہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا پھر موبائل سے سر جوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور مختلف خبریں، چٹکلے اور لطیفے پڑھتے رہتے ہیں، اور جب بھی بیوی چاہتی کہ شوہر سے بات کرے تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ چنانچہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے کہ اپنی بات کو کئی مرتبہ دہرائے۔ البتہ یہ مسئلہ بہت سی عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے، البتہ کبھی اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بیویاں اس حد تک باورچی خانے کے کاموں یا ٹیلی فون پر لوگوں سے بات چیت کرنے میں خود کو اتنا سرگرم رکھتی ہیں کہ ان کے پاس شوہر سے بات چیت کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تحقیقات سے سامر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گھرانے کی بہت سی مشکلات اور ان دنوں وسیع پیمانے پر جذباتی طریقے سے انجام پانے والے طلاق کی اصلی وجہ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا ہے۔ بلا شبہ میاں اور بیوی کے درمیان اس وقت دو طرفہ احترام باقی رہتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی حرمت کا خیال اور تحفظ کریں۔ اس سے میاں اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کی زمین بھی ہموار ہوتی ہے اور اس قسم کی مہارتوں کو جاننے اور سمجھنے سے گھرانے کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل اذا نظر الى امراته ونظرت الیہ نظر اللہ تعالی الیہما نظر الرحمہ۔ جب مرد اپنی بیوی کو پیار اور محبت بھری نظروں سے دیکھے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو، تو خداوند عالم دونوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں میاں اور بیوی کا غرق ہونا اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے احترام سے عدم توجہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ان دونوں معاشرے کے بہت سے گھرانوں میں بہت زیادہ رچ بس گئی ہے اور وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ایک ایسا بن بلایا مہمان ہے کہ جس کی قیمت تقریباً ہر گھرانے کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور حتیٰ کچھ گھنٹوں کے لیے بھی گھرانوں کے افراد میں اس سے دوری برداشت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے وسیع پیمانے پر استفادہ ایسے مواقع اور خطرات کے وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جسے دودھاری چھری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ADSL، انٹرنیٹ اور موبائل فونز نے ایک مدت سے گھرانے کے رابطوں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ جب گھرانے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو لمحے اور وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ جیسے وسائل کے استعمال کے وقت سے بہت کم ہوتا ہے۔ جو گھرانے مجازی دنیا یا سائبر اسپیس میں قدم رکھتے ہیں، وہ اس کے فوائد اور اس کے زیادہ استعمال کے نقصانات اور اس کے صحیح استعمال سے واقفیت نہ رکھنے کے باعث رفتہ رفتہ گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس کا حد سے زیادہ استعمال میاں اور بیوی، حتیٰ بچوں کے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس درمیان جوانوں اور نوجوانوں کو اپنی متجسس فطرت اور اس ٹیکنالوجی کی جذابیتوں، نیز اس میں دستیاب مواد پر مناسب نگرانی نہ ہونے کے پیش نظر سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ موبائل فون میں موجود نئی ٹیکنالوجیز اور گھرانے کے افراد کی سوشل میڈیا میں موجودگی، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کا اس میں غرق ہونا، اس بات کا باعث بنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ سائبر اسپیس کے بہت زیادہ مثبت اثرات ہیں کہ اگر ان کو بخوبی مینج کیا جائے تو اس کے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ سائبر اسپیس کا عمومی ہونا دنیا کے ہر خطے میں ہر فرد کو یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے آسان روش کے ذریعے اپنے مد نظر نئی معلومات کو حاصل کریں۔ اس فضا سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف افراد کے ساتھ کسی مسئلے کے بارے میں چیٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ گھر کے آسائش کے سامان کی خریداری بھی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے اقتصادی اخراجات میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ اندرون شہر میں غیر ضروری آمد و رفت میں کمی، اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال، نیز فضائی آلودگی میں کمی آتی ہے۔ موبائل فون اسی طرح صارفین کو اس بات پر قادر بناتا ہے کہ گھر کے باہر رہ کر وہ اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ والدین GPS اور موبائل فون کے ذریعے شہر میں اپنے بچوں کی سرگرمیوں اور اقدامات پر بھی نگرانی کر سکتے ہیں۔ سائبر اسپیس میں جذابیت اور تنوع اور اس میں زیادہ تر ڈیٹا کا محور مخاطبین ہوتے ہیں، اس لیے اس اسپیس میں سروے کرنے اور جائزہ لینے کا امکان فراہم ہے، اور یہ اس بات کی توانائی دیتا ہے کہ صارفین اپنے ڈیٹا کے ذریعے مخاطبین کی تازہ ترین صورتحال سے مطلع ہو جائیں۔ واضح سی بات ہے کہ یہ امر سائبر اسپیس میں تنوع اور کشش رکھنے کے ساتھ ہی مخاطب کو جذب کرنے میں بھی بہت حد تک مؤثر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس طرح کے چینلز اور نیٹ ورکس انسانی افکار کی ترویج و توسیع کا مناسب ذریعہ شمار ہوتے ہیں، اور انسان جس چیز کا انتخاب کرتا ہے اس کو اور ذہنی خیالات کو بھی شکل دینے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور حتیٰ معاشرے کے اقتصادی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ذرائع ابلاغ کے ان وسائل کے اہم کردار کے پیش نظر ان سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ افراد کو چاہیے کہ مجازی دنیا یا سائبر اسپیس میں داخل ہونے کے لیے کافی معلومات رکھتے ہوں تاکہ مشکلات سے دوچار نہ ہوں۔ سائبر اسپیس میں صحیح و سالم رابطوں اور سائبر اسپیس کے خطروں کی بنسبت جوانوں اور گھرانوں میں ہوشیاری کی ضرورت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر گھرانے کے افراد اپنے اور اپنے بچوں کے رابطے کی نئی روشوں کے بارے میں آگاہی اور کافی و ضروری شناخت رکھتے ہوں تو بہت سے جرائم اور پنہا رابطوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گھرانے صحت مند طرز زندگی اختیار کریں اور اپ ڈیٹ ہوں تو اس سلسلے میں مہارت حاصل کر کے اور سماج میں اپنی میڈیا معلومات کو ارتقا دینے کے ذریعے گھرانے کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے پروگرام میں بھی ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اب پروگرام کے اگلے حصے کی گفتگو سماعت فرمائیے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ سامعین، قرآن کریم کی ہدایات میں سے ایک انسان کو کائنات اور اس کے اسرار و رموز پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ اگر ہم خلقت کائنات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کا ہر وجود حیرت و تعجب کا سمندر ہے، اور ہمیں خدا شناسی کا عظیم الشان درس دیتا ہے۔ اسلام کے عظیم رہنماؤں نے بھی خلقت کے نمونوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات میں علم و دانش کی عظیم منزلت کو نمایاں کرتی ہے۔ اس ہفتے کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو حیوانات کی حیرت انگیز دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس بار ہم آپ کو چیونٹیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ چیونٹے جو بظاہر معمولی مخلوق ہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے بھاری بھرکم قدموں کے نیچے بھی کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز خلقت کے حامل ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کی خلقت میں غور کرو، ان حشرات کے ان اعضاء پر جو کھانے پینے اور ہضم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس پر جو اس مختصر سے وجود میں جمع کر دیا گیا ہے، اور اس پر جو اس کے سر پر آنکھ اور کان اور دوسرے اعضاء کی شکل میں موجود ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ چونٹے کے بدن میں موجود حیرت انگیز اسرار و رموز اور اس معمولی سے کیڑے کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں خالق کائنات کی قدرت و طاقت کا دلچسپ نمونہ ہے۔ ماہرین حشریات نے لاکھوں سال قبل قدیم چیونٹوں پر غور و فکر کیا ہے اور اس میں تحقیق کی ہے۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ چیونٹے اتنے قوی ہوتے ہیں کہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن آسانی سے اٹھا لیتے ہیں۔ چیونٹے کا جسم تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سر ہے، جس میں دماغ، آنکھیں، منہ اور دو بال ہوتے ہیں، جو پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں، ان میں سے تین پیشانی پر اور دو سر کے اطراف میں واقع ہیں۔ سر کے کنارے والی آنکھیں مرکب ہوتی ہیں۔ چیونٹی یا چیونٹے کے منہ میں تیز اور مضبوط آریاں لگی ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ سوکھے دانوں کے بھی ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اور اپنے بلوں میں وزنی بوجھ بھی اٹھا لے جاتے ہیں۔ اکثر چیونٹوں کے منہ ایک دفاعی ہتھیار کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، جس کے ذریعے وہ انسان کو کاٹ لیتا ہے اور اس طرح اپنا دفاع کرتا ہے۔ ان کے سر پر موجود دو بال انتہائی حساس اعضاء میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ذریعے پیغام وصول کرتے ہیں۔ اس کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر حصہ مخصوص بو حس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چیونٹوں کی بات کرنے کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ جب دو چیونٹے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے جسم کے بال نما حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں، گویا بات چیت کر رہے ہوں۔ یہ اندرونی مقاصد کو بیان کرنے کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں۔ چیونٹے جب اپنے بلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کام کے مقدمات فراہم کرتے ہیں تو ان کا رویہ غیر معمولی اور عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں تھوڑا سا غور کرنے پر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیونٹے اپنی معلومات کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے مابین کام کی تقسیم کرتے ہیں۔ چیونٹوں کے بلوں میں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو برق رفتاری سے اس واقعے کو تمام چیونٹوں تک پہنچا دیتے ہیں اور سب باخبر ہو جاتے ہیں۔ چیونٹوں کا باہمی رابطہ یا دوسرے لفظوں میں ان کی گفتگو اس قدر پر اسرار ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے بھی حضرت سلیمان کا واقعہ نقل کر کے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سورہ نحل کی 18ویں آیت میں وہ واقعہ نقل ہوا ہے جب حضرت سلیمان اور آپ کا لشکر چیونٹوں کے بلوں کے پاس سے گزرا، یہاں تک کہ وہ لوگ وادی نہل تک آئے تو ایک چیونٹی نے آواز دی کہ چیونٹیوں، سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال کر ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹیوں کی زندگی کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ ان کے بل بنانے کا طریقہ ہے۔ ان کا بل ایک شہر جیسا ہوتا ہے، ان میں مختلف راستے، موڑ اور منزلیں ہوتی ہیں۔ چیونٹوں کے بلوں کا ہر طبقہ مخصوص کام کے لیے ہوتا ہے، اسی بنا پر ہر منزل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ چیونٹی بھی شہد کی مکھی کی طرح ایک خاص روش سے اپنے بل کو ٹھنڈا یا گرم کرتی ہیں۔ چیونٹوں کے بلوں کے طبقے کبھی کبھی 40 تک ہوتے ہیں اور ہر طبقہ تقریباً 5 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے اور دیواروں کا سائز تقریباً 1 ملی میٹر ہوتا ہے۔ چیونٹے فعال اور انتھک کوشش والے حشرات شمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رات میں بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ چیونٹے باہر سے زیادہ اپنے بلوں کے اندر کام کرتے ہیں، جبکہ ہم ان سرگرمیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ جو غذائی اشیاء اکٹھا کرتے ہیں ان کی بہت ہی سختی سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک بہت سے وہ طریقے سامنے نہیں آئے ہیں جو وہ اپنی غذاؤں کو خراب ہونے سے بچانے میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن محققین کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر ان کے بلوں میں موجود غذائی اشیاء باہر نکال لی جائے تو فوراً ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تاہم جب تک چیونٹیاں اپنے بلوں میں رہتی ہیں غذائی اشیاء خراب نہیں ہوتی۔ بعض چیونٹے جن کے منہ میں مضبوط آرے ہوتے ہیں ایک چکی کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی گندم اور اس جیسی چیزوں کو اپنے جبڑوں سے پیس کر آٹا بنا دیتے ہیں اور اسے مخصوص جگہوں پر ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ سردیوں میں اسے استعمال کر سکیں۔ چیونٹیوں کی دنیا میں ایثار و قربانی کی حیرت انگیز مثالیں بھی ملتی ہیں۔ سائنسدانوں نے نہایت تحقیق کے بعد پتہ لگایا ہے کہ ان کے بلوں میں ایک قسم کا چیونٹا امبار کے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چیونٹے میں ایک قسم کا تھیلا ہوتا ہے جس میں وہ شہد اور مٹھائیاں ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اپنے سوراخ میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ اس تھیلے میں موجود شہد دوسرے چیونٹے بھی استعمال کر سکیں۔ بعض چیونٹے اور چیونٹیاں بچوں کی پرورش اور حفاظت میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ یہ کام اتنے شوق سے کرتی ہیں کہ اگر نقل و حمل کے دوران ان کے پیچھے کی دونوں ٹانگیں کاٹ بھی دی جائیں تو بھی وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی اور اپنی ہمت و کوشش سے اپنے بال نما پیغام رسانی کے اعضاء کے ذریعے انہیں اٹھا لیتی ہیں تاکہ پرامن مقام تک پہنچا دیں۔ سامعین، چیونٹیوں کی پر اسرار دنیا میں کافی دلچسپ نکات موجود ہیں کہ ہم اتنے ہی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ حشرات کی ایک منظم زندگی اور حیرت انگیز تعاون خداوند حکیم و دانا کے الہامات کے سوا ممکن نہیں ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران معاشی غنڈہ گردی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کی دھونس اور دھمکیوں میں نہیں آئے گا، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ ہفتے کے روز 42 روزہ ابتدائی جنگ بندی کا باضابطہ اختتام، صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں دوسرے مرحلے کے مذاکرات کا قاہرہ میں آغاز۔ شام پر صہیونی فوج کی ایک بار پھر جارحیت، صوبہ قنیطرہ میں صہیونی حکومت کے فوجی دستوں کی پیش قدمی، کئی علاقوں میں اندر تک گھس گئے۔ ترکیہ کے سات عرصہ دراز تک برسر پیکار تنظیم کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کا بڑا اعلان پارٹی کے رہنما عبداللہ اوجلان کی ایک پیغام میں اپنے ماننے والوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران معاشی غنڈہ گردی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کے احکامات نہیں مانے گا. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پابندیوں کے خلاف ملک کے مضبوط موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران معاشی دباؤ اور غنڈہ گردی کے سامنے نہیں سر جھکائے گا اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کی دھونس اور دھمکیوں میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں مگر عالمی غنڈہ گردی اور بلیک میلنگ کے سامنے نہیں جھکیں گے. خطے میں سفارتکاری کے حوالے سے انہوں نے ایران کے عزم کو دہراتے ہوئے خبردار کیا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے. وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اپنی دفاع کا حق رکھتے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور یہی ہمارا اصول بھی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے پیش نظر ایران اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات انجام دے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے صہیونی حکومت کے جارحانہ بیانات اور دھمکیوں کے پیش نظر ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کو ایک ضروری اور ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا. اپنے ایکس پیج پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صہیونی وزیر خارجہ اور دیگر حکام مسلسل ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک دفاعی صلاحیتوں کی وجہ سے ایران پر تنقید کر رہے ہیں. یہ رویہ غیر منطقی اور شرمناک ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا اور مضبوط کرنا مکمل طور پر ضروری ہے اور ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ اقدام انجام دیں گے، کیونکہ علاقے میں ایک دہشت گرد حکومت ہے جو قانون شکنی اور جہریت کی عادی ہے. صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں دوسرے مرحلے کے مذاکرات قاہرہ میں شروع ہو گئے. رپورٹ کے مطابق مصر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات قاہرہ میں شروع ہو گئے. ہفتے کے روز 42 روزہ ابتدائی جنگ بندی کا باضابطہ اختتام ہو رہا ہے. تاہم دوسرے مرحلے کے نفاذ پر تحال کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا. مصری حکام کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے تاکہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے شرائط طے کی جا سکیں. قبل ازیں صہیونی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایک اسرائیلی وفد مصر کا دورہ کرے گا تاکہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کے امکانات پر غور کیا جا سکے جو ختم ہونے والی ہیں. دوسری طرف اسرائیل میں عوام جنگ بندی جاری رکھنے اور قیدیوں کی رہائی پر زور دے رہی ہے، جبکہ دائیں بازو کے شدت پسند عناصر غزہ میں جنگ شروع کرنے اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے حق میں ہیں. خبر رساں ذرائع نے ایک بار پھر جنوبی شام پر اسرائیل کی فوجی جارحیت اور صوبہ قنیطرا میں صہیونی حکومت کے فوجی دستوں کی پیش قدمی کی خبر دی ہے. المیادین نیٹ ورک کے مطابق اسرائیلی قابض فوج جنوبی شام میں قنیطرا کے مشرقی مضافات میں واقع تل المسرہ فوجی علاقے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے. المیادین کی رپورٹ کے مطابق تل المسرہ فوجی علاقے میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں کہ جو اسرائیلی فوج کی جانب سے تھیں. ارنا کے مطابق بدھ 27 فروری کی صبح اسرائیلی فوجی مشرقی صوبہ قنیطرا کے گاؤں سیدھا الجولان سے گزرنے کے بعد صوبہ درعا کے مغربی علاقے میں داخل ہوئیں اور ان علاقوں کے باشندوں کو دھمکی آمیز پیغامات میں کہا کہ وہ کچھ علاقے خالی کر دیں۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا کہ ان علاقوں کے مکین اپنے گھر خالی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے زمینی دستے صوبہ درہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے مغربی شام میں واقع گاؤں البکر اور تسیل نامی علاقے کے قریب ایک فوجی چھاونی میں داخل ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق جنوبی شام میں نوجوانوں کے ایک گروپ نے اسرائیلی حکومت کی شام میں جاری جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی شام اور دمشق کے نواحی علاقوں پر صہیونی حکومت کے تازہ فضائی اور زمینی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اسلامی ممالک سے اس جارحیت کی مذمت، فیصلہ کن رد عمل اور صہیونی حکومت کی لاقانونیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب خلیج فارس تعاون کونسل نے بھی شام پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والے دھماکوں اور خودکش حملے میں مولانا حامد الحق سمیت 41 افراد جاں بحق و زخمی ہو گئے۔ مدرسے جامع دارالعلوم حقانیہ اکھوڑا خٹک میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق خودکش دھماکے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 20 افراد زخمی ہوئے، جن میں مولانا حامد الحق بھی شامل ہیں۔ خودکش دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جائے وقوع سے فرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا اور حملہ آور مسجد کے ساتھ گیٹ سے داخل ہوئے۔ خودکش حملہ آور مسجد کے ساتھ گیٹ سے داخل ہوا۔ ذرائع کے مطابق دھماکے میں مولانا حامد الحق کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ملحقہ ایریا میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا۔ اکھوڑا خٹک مدرسے میں پولیس کے 23 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ میں خودکش حملہ تحریک طالبان پاکستان اور ان کے سرپرستوں کی مذموم کارروائی ہے، اس لیے کہ مولانا حامد الحق حقانی نے گزشتہ ماہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہونے والی کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا۔ مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کو بھی خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس بیانیے پر انہیں دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والے دھماکوں میں 15 افراد جاں بحق و زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ہنگو کے علاقے اور اگزئی سما ماموزئی میں واقع مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ جبکہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے جان محمد روڈ پر ایف سی کی گاڑی کے قریب ہونے والے دھماکے میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈی ایس پی گول منڈی انور علی نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ جان محمد روڈ پر دھماکہ ایف سی کے قافلے کے قریب ہوا، جس کے نتیجے میں ایف سی کی گاڑی سمیت 5 سے زائد دکانوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے 10 افراد کو ٹرما سینٹر اور سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈی ایس پی انور علی نے بتایا کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا، جس میں 2 سے 3 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ دریں اثنا بلوچستان میں قومی شاہراہوں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دارالعلوم حقانیہ اکھوڑا خٹک میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بزدلانہ اور مضمون دہشت گردی کی کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو پست نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایران پاکستان تعلقات، بزنس آؤٹ لک اور مواصلات کی تقویت کے عنوان سے ایک سیمینار جمعے کو اسلام آباد انسٹیٹیوٹ فار
اسٹریٹجک اسٹڈیز ISSI کی میزبانی میں ایرانی سفارت خانے کی شرکت سے منعقد ہوا۔ ایران پاکستان تعلقات اور علاقائی روابط کے امکانات کے جائزے سے متعلق منعقدہ اس سیمینار کے مقررین نے تجارتی تبادلوں کے حجم میں اضافے کے حصول کے لیے انتظامی اور لاجسٹک پیچیدگیوں پر قابو پانے کے مقصد سے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان تعمیری تعاون پر تاکید کی اور اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ مفادات اور پاکستان اور ایران کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مضبوط باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ پاکستان میں سفارتکاری، میڈیا، اقتصادیات اور سیاست کے شعبوں کے ممتاز ماہرین کے علاوہ کچھ غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔ شرکاء نے $10 ارب کے تجارتی ہدف اور توانائی کے اہم منصوبوں کو ایران پاکستان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات کے طور پر اجاگر کیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایران کی چابہار بندرگاہ، پاکستان کی گوادر اور کراچی بندرگاہیں دونوں ممالک کی معیشتوں کے ساتھ ساتھ خطے کے تمام ممالک کی معیشتوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بارڈر بندش کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ افغان حکام نے پاکستانی سرحد پر چیک پوسٹ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے صحافیوں سے ہفتہ وار گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے اور غزہ سمیت ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ شفقت علی خان نے مزید کہا کہ پاکستان اور جاپان باہمی سیاسی مشاورت کا چوتھا دور ٹوکیو میں منعقد کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں بتایا کہ ہم نے بار بار افغانستان میں جدید ترین امریکی ہتھیار چھوڑنے کا معاملہ اٹھایا۔ یہ جدید ترین ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جانے کا خطرہ ہے۔ ترخم بارڈر کی گزشتہ جمعے سے بندش پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بارڈر بندش ایک مشکل مسئلہ ہے جس میں مختلف ایجنسیاں شامل ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر ٹرکوں کے رکنے یا سرحد بند ہونے پر متعدد ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ترخم سرحد پر افغان سائڈ ہماری سرحد پر چیک پوسٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرحدوں کا میکینزم موجود ہے جس میں متعدد ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ترکیہ کے ساتھ عرصہ دراز تک برسر پیکار تنظیم کردستان ورکرز پارٹی PKK کے رہنما عبداللہ اوجلان نے ایک پیغام میں اپنے ماننے والوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق PKK کے رہنما عبداللہ اوجلان نے، جو 1999 سے ترکیہ کی جیل میں ہیں اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، استنبول کی جیل سے دیے گئے بیان میں کرد عسکریت پسند گروپ سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی تحلیل کا بھی اعلان کیا، جس کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ بیان میں عبداللہ اوجلان نے کہا کہ میں ہتھیار ڈالنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں تاریخی طور پر اس اعلان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے PKK کے رہنما کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس فیصلے کو تشدد کو ختم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر اس عمل کا خیر مقدم کرتا ہے جو دہشت گردی کو روکنے اور پڑوسی ملک ترکیہ میں امن و سلامتی کے قیام کی تقویت کا باعث بنے، اور امید کرتا ہے کہ اس پیش رفت کے خطے کی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حماس کی فتح اور غاصب اسرائیل کی شکست۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ 7 مرحلوں میں قیدیوں کے تبادلے انجام پائے، اور پہلے مرحلے کے 7ویں اور آخری مرحلے کی کارروائی مکمل ہوئی۔ 642 فلسطینی اپنے وطن کو واپس لوٹے، اور اس کے عوض حماس نے 4 صہیونی قیدیوں کی لاشیں، جو کہ خود صہیونی حکومت کے جنگی اور بمبار طیاروں کے حملے میں مارے گئے تھے، ان کو صہیونی حکام کے حوالے کیا۔ جس وقت 642 فلسطینی صہیونی جیلوں سے رہا ہو کر سرزمین فلسطین، یوں تو پورا علاقہ جو کہ مقبوضہ علاقہ ہے جہاں پہ تل ابیب واقع ہے، وہ سب فلسطین کا علاقہ ہے، لیکن غزہ اور رام اللہ اور دیگر علاقوں میں پہنچے تو وہاں جشن کا سما تھا۔ اپنے گھروں کو پہنچتے ہی رہا ہونے والے فلسطینیوں نے ان پیرہن اور شرٹس اور ٹی شرٹس کو اتار پھینکا جنہیں جبرن غاصب صہیونی حکام نے انہیں پہنا دی تھی، اور جن شرٹس یا ٹی شرٹ پر صہیونی حکومت یا اس بقول غاصب اسرائیل کے نقشے یا نقوش چھپے ہوئے تھے۔ فلسطینی قیدیوں نے جو کہ رہا ہو کے اپنے گھروں کو پہنچے تھے، انہوں نے ان پیرہن کو اپنے پیروں تلے روندا اور آواز دی کہ ہم کبھی بھی اپنی امنگوں، اپنی اقدار اور جو اپنے اہداف اور مقاصد ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور فلسطین، سرزمین فلسطین، مسجد الاقصیٰ اور قبل اول کی آزادی تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ مبصرین، آج جب پہلے معاہدے کے پہلے مرحلے میں تبادلہ جو ہوا ہے اور آخری مرحلے کا تبادلہ ہوا ہے، یعنی 7واں مرحلہ، اس تمام مراحل کی تکمیل کے بعد پوری صورتحال کو حماس کی فتح اور اسرائیل کی شکست سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
صہیونی قید سے رہائی پانے والے 456 فلسطینی قیدی غزہ پہنچ گئے ہیں۔ ان قیدیوں کی آمد کے ساتھ ہی فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے بیان میں بعض ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ قیدیوں کے حوالے سے دوہرا معیار نہ اپنائیں۔ الجزیرہ سمیت دیگر نیوز ذرائع نے بروز جمعرات بتایا کہ رہائی پانے والے 456 فلسطینی قیدیوں کو لے کر 12 بسیں غزہ پٹی پہنچی ہیں۔ صہیونی قید سے رہا کیے گئے بعض قیدیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں فوری طور پر خان یونس کے یورپی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب تحریک حماس نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم نے قابضین کی جانب سے رہائی میں تاخیر کے بعد اپنے 672 قیدیوں کا خیر مقدم کیا، جن میں متعدد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے 72 قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ہی دشمن کے قیدیوں کی لاشوں کو حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے، تاکہ قابضین کو معاہدے پر عمل درآمد سے بچنے سے روکا جا سکے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے بعض ممالک کو قیدیوں کے معاملے میں اپنے دوہرے معیار کو ختم کرنا چاہیے، ایک ایسا معیار اور پالیسی جس میں صرف صہیونی قیدیوں کو اہمیت دی جائے اور ہمارے قیدیوں کو اور ان کے مصائب اور اذیتوں کو یکسر نظر انداز کیا جائے نہیں اپنانا چاہیے۔ اس درمیان غاصب اسرائیلی حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے سینکڑوں فلسطینیوں نے غزہ اور اپنے آبائی وطن پہنچنے کے بعد جشن مناتے ہوئے ان شرٹوں اور ٹی شرٹوں کو جن پر غاصب صہیونی حکومت نے اپنے نقوش چھپوا کر زبردستی فلسطینی قیدیوں کو پہنوایا تھا، اتار کر پھینک دیا اور ان کو پیروں تلے روند دیا۔ صہیونی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کا جشن کیمروں میں محفوظ ہو گیا، جو تاریخ کے آئینے میں بار بار دیکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ ان فلسطینی قیدیوں کی رہائی ایک ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب صہیونی حکومت اور اس کے وزیر اعظم نتنیاہو نے حماس اور تل ابیب انتظامیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان 600 فلسطینیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صہیونی حکومت کے اس اقدام پر حماس نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ اگر معاہدے کے مطابق ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو حماس اگلے دور کے مذاکرات نہیں کرے گی۔ حماس کے اس ٹھوس اور دو ٹوک موقف کے اعلان کے بعد غاصب صہیونی حکومت ایک بار پھر حماس اور فلسطینی استقامت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر مجبور ہو گئی۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر اور تبصرہ نگار جناب قمر عباس آل حسن صاحب کو، اور پاکستان سے بھی ہمارا رابطہ ہوگا، لیکن آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان قمر عباس آل حسن صاحب سے۔ السلام علیکم۔ معاہدے کے پہلے مرحلے کا ساتواں مرحلہ، یعنی پہلے مرحلے میں معاہدے کے جو قیدیوں کے تبادلے کے 7 مراحل انجام پانے تھے وہ آج مکمل ہو گئے ہیں، اور آخری مرحلے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نتنیاہو اور صہیونی حکومت نے کہا تھا کہ ہم 652 جو فلسطینی قیدی ان کو رہا نہیں کریں گے، اور لیت اللال سے کام لے رہے تھے، لیکن حماس نے واضح کر دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم بھی دوسرے دور کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ صہیونی حکومت مجبور ہوئی اور بالآخر 642، پہلے 452، اس کے بعد 190 سے زائد دیگر کو رہا کیا فلسطینی قیدیوں کو، اور وہ بہت ہی فاتحانہ انداز سے اپنے گھروں کو لوٹے۔ حماس نے جو یہ واقع طور پر درواقع حقیقت پسندانہ طریقے سے جو دھمکی دی یا جو اپنے موقف کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر ان قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ہم اگلے دور کے مذاکرات انجام نہیں دیں گے، تو یہ جو اس کا اقتدار ہے، اس کی قوت ہے اور اس کا جو عزم بالجزم ہے، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، محرکات کی جہاں تک بات ہے تو یہ وہی محرکات ہیں جس کی بنا پر حماس جیسی تنظیم، صہیونی حکومت جیسی طاقت کے جس کے پیچھے دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، اس سے لوہا لے رہی ہے اور اپنی شرطیں منوا رہی ہیں، تو یہ محرکات جو ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں جو جذبہ ہے، جو قربانی کا، ایثار کا، جہاد کا اور وطن اور اسلامی جو جذبہ ہے، ان سب چیزوں نے وہ طاقت دی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری طاقتیں ایک ہو کر بھی اسے تباہ نہیں کر پائیں، عمارتوں کو تباہ کر دیا، راستوں کو جسے کہیں کہ کھود دیا، وہاں کی سڑکیں وغیرہ، لیکن ان سب کا حماس اور فلسطینیوں کے عزم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور یقیناً یہی چیز قابل تعریف۔ اور دیکھیں، آپ اگر غور کریں تو جنگ میں، ہم اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ مقصد ہے، یعنی اگر مقصد اور شرطیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جنگ کی شروعات میں حماس نے کیا کہا تھا اور صہیونی حکومت نے کیا کہا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات حماس نے ہی نہیں بلکہ اسلامی مزاحمتی محاذ نے متفقہ طور پر کہی تھی، کہ اور حماس نے تو خاص طور پر اسے بہت تاکید کیا تھا، کہ قیدیوں کی آزادی صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور وہ بھی قیدیوں کا تبادلہ
اور جنگ بند ہو۔
تو آج آپ یہ دیکھیں کہ اس کے برعکس صہیونی وزیر اعظم بالکل نہ جنگ بندی پہ تیار تھے اور نہ کسی طرح کے مذاکرات پہ، بلکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ صاحب ہم تو فوجی طریقے سے آزاد کروا لیں گے اپنے قیدیوں کو، لیکن آج کیا ہو رہا ہے
جی،
تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے کراچی پاکستان سے پاکستان کے سینئر تبصرہ نگار جناب راشد احد صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی بہت شکریہ راشد صاحب۔ آپ دیکھیں کہ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان پہلے دور کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں قیدیوں کے تبادلے کا عمل 7 مرحلوں میں انجام پانا تھا، اور 7واں مرحلہ بھی انجام پا گیا۔ یہ جو 7 مراحل آپ نے دیکھے ہیں، اس میں آپ حماس کی اقتدار، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسرائیل کی بے بسی اور زنبوحالی اور اس کی بے چارگی تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اس کی شکست، رسوائی اور ذلت کو کس طرح سے آپ اندازہ لگائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسرائیل کو بڑا غرور تھا کہ اور یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے یہ مستقل کہنا شروع کرتا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ حماس کو ایلیمینیٹ کرنا، ختم کر دینا ہے اور اپنے قیدیوں کو رہا کرانا. ان دونوں مقاصد میں یعنی تقریباً 15 ماہ کی جنگ میں اس کو بری طرح ناکامی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا. وہ جب یہ سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ ہم ملٹریلی حل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اپنے خطے میں اتحادیوں کو مثلا مصر کو، قطر کو، اور اس طرح سے اس نے یعنی ہاتھ پیر جوڑے کہ کسی طریقے سے حماس کو راضی کر کے یہ جنگ بندی
جی.
یعنی جنگ بندی کے کو محقق کیا جائے، عمل میں لایا جائے. بہرحال انہوں نے جن کے حماس سے بھی اچھے تعلقات ہیں مثلا قطر وغیرہ کے، انہوں نے بات چیت کی اور بات چیت میں حماس نے اپنی شرائط پر جنگ بندی کے اس کو تسلیم کیا، جنگ بندی کے پیشکش کو اسرائیل کی تسلیم کیا اپنے شرائط پر. اور یہ حماس کی شرائط پر فوراً راضی ہو گئے اور اس کا مرحلہ شروع ہے 19 جنوری سے اس کا کوئی یہ طے پایا تھا اور جلدی شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ آج 7th round یعنی اس پہلے مرحلے کا انجام پایا. یہاں تک کہ بیچ میں جبکہ حماس نے 4 dead bodies کو، لاشوں کو سہونیوں کے ان کے حوالے
کیا تھا. راشد صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو 7 مراحل انجام پائے قیدیوں کے تبادلے، اس میں بار بار غاصب صہیونی حکومت نیتن یاہو اور اس کی کابینہ کے افراد و ارکان روڑے اٹکاتے رہے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے. یہاں تک یہ جو آخری مرحلہ انجام پائے اس کے بارے میں تو واضح طور پر نیتن یاہو اور اس کی کابینہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم 642 فلسطینیوں کو فی الحال رہا نہیں کریں گے. لیکن 2 روز قبل حماس نے واضح طور پر کہا کہ اگر معاہدے کے مطابق اسرائیل نے عمل نہیں کیا تو ہم اگلے دور کے مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے. جب جب بھی صہیونی حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی کوشش کی، حماس نے منہ توڑ جواب دیا اور واضح پیغام دیا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ ان 7 مراحل میں بھی مسلسل صہیونی حکومت کو شکست، رسوائی اور ذلت اور منہ کی کھانی پڑی؟
جی بالکل، شکست اور رسوائی ذلت کی جو کا تو سامنا اس کو کرنا ہی پڑا. دوسری بات یہ کہ اس کا جو یعنی کہ اس کی جو پیترے بازی تھی اور اس کا جو ہیلا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. ایکچولی حماس کی کیلکولیشن اور ججمنٹ بہت ہی درست تھی، اس لیے کہ اس حماس نے جس طریقے سے مزاحمت کر کے اسرائیل جیسی عظیم طاقت کو شکست دی تھی اور امریکہ کی بیکنگ کے باوجود جس طریقے سے شکست دی، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کی شکست امریکہ کی شکست تھی، تو اس میں اس کو اندازہ ہو گیا کہ اسرائیل کی کیا قوت ہے. چانچہ جب بھی یہ ہیلا گھری اور رکاوٹیں ڈالتے رہے، حماس مطمئن تھا کہ ان کے پاس سوائے کیا کہتے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے دیکھا کہ جس طریقے سے اپنے الائز کو انہوں نے یعنی ان کے پیروں پر گرے، ان سے منت سماجت کی، تو سمجھ گئے کہ ان کی کیا پرابلم ہے. اور یہ جو 7 مراحل میں اور پہلے فیز میں جو جس میں حماس نے 33 قیدیوں کے بدلے تقریباً 1900 قیدی اپنے آزاد کرائے، اور تو اس میں یہ جو مختلف مراحل میں انہوں نے جو یعنی کہ ایک رکاوٹیں کھڑی کی، حماس بہتر طریقے سے جانتا تھا کہ ان کا مقصد یہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ہم کو روب میں لینے کے لیے چاہ رہے ہیں، لیکن یہ روب میں لے نہیں سکیں گے. دوسری بات کہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ حماس کے مقابلے میں طاقتور ہیں، حالانکہ 48,000 لوگوں کو مارنے کے بعد ان کو اپنے اہداف حاصل نہیں ہوئے. یہ اتنی بڑی ذلت اور شکست ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ مجبور تو کریں، یعنی کہ ان کو کرنا تو تھا ہی یعنی جنگ بندی، لیکن ساتھ ساتھ وہ بیچ میں یہ تاثر دے ایک فریب کارانہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اب بھی جو ہے اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں.
حالانکہ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا قمر صاحب. اسرائیل نے یہ بھرپور تاثر دینے کی کوشش کی, اس کے میڈیا نے, اس کے زیر اثر جو ذرائع ابلاغ ہیں, کہ حماس کا جو گویا انہوں نے ڈھانچہ تباہ کر دیا. لیکن پہلے مرحلے سے ہی جب قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا, آپ دیکھیں کہ کس اقتدار کے ساتھ, کس عظمت کے ساتھ اور کس منظم طریقے سے, جب انہوں نے پہلا مرحلہ انجام دیا, دوسرا مرحلہ انجام دیا قیدیوں کے تبادلے کا, کس طرح سے حماس کے جوان آئے اور کس شاندار طریقے سے, کس اطمینان کے ساتھ انہوں نے صہیونی قیدیوں, جو فوجی قیدی تھے, ان کو چھوڑا, اس کے عوض سینکڑوں کی تعداد میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو صہیونی جیلوں سے آزاد اور رہا کرایا. تو یہاں پر جو صہیونی حکام کا تاثر تھا کہ حماس کو شکست دے دی ہے, تو آیا یہ ساری چیزیں کس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ شکست کس کو ہوئی؟
دیکھیں, جب پہلا مرحلہ ہی ہوا تھا قیدیوں کے تبادلے کا, تو صہیونی اخبارات نے لکھا تھا, اور بلکہ بہت سے صہیونی ماہرین نے صہیونی ٹی وی چینلوں پر واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جب حماس کے اراکین اسلحے کے ساتھ اور اپنے پورے ڈریس میں
اور ایک اسٹیج بنا کے باقاعدہ
بنا کے اور باضابطہ طور پر وہاں آ رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں اور قیدیوں کو حوالے کر رہے ہیں, تو یہ ہماری شکست کی سب سے بڑی نشانی ہے اور دلیل ہے. تو یہ ایک دم حقیقت ہے, ظاہر بات ہے. آپ جہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ختم کر دیا, جڑ سے مٹا دیا, وہاں اسی شکل میں حماس کے مجاہد آ رہے ہیں جو پہلے جنگ سے پہلے جس طرح سے وہ گھومتے تھے اور اس سے. تو یہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے, بلکہ یہ بھی انہوں کے صہیونی ذرائع کی خبر ہے کہ حماس نے تو دراصل ایک الگ سے فوج ہی بنا رکھی تھی اس کے لیے, یعنی
قیدیوں کے
تبادلے, بلکہ جنگ کے بعد
جو صورتحال
جو صورتحال ہوگی تو شہر کو کس طرح سے سنبھالا جائے گا, اس کا نظم و نسق کس طرح سے ہاتھ میں لیا جائے گا, اس کے لیے ایک الگ فوج بنا رکھی تھی جو جس نے جنگ میں شرکت نہیں کی. یعنی تو یہ صہیونیوں کا کہنا البتہ, لیکن اس سے کم سے کم ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ حماس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ ریزرو فورس اس جنگ کی اس صورتحال میں, کہ جب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورا طرح سے ختم کر دیا, وہ جنگ کے بعد کے مرحلے کے لیے ریزرو فورس اس نے تیار رکھا تھا, اور دیکھ ہی رہے قیدیوں کے تبادلے میں کس طاقت اور اقتدار کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے, سینہ تانے ہوئے آ رہے ہیں اور پوری طرح سے. تو یہ بھی ان تمام پروپگنڈوں میں بھاری ہے جو بیانات ہیں کہ ختم کر دیا, تباہ کر دیا.
جی راشدہ صاحب, جو قیدی رہا ہوئے ہیں ان میں ایک نائل البرغوثی نام کے قیدی ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے قدیمی ترین قیدی ہیں. انہی مرحلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی 40 سال کے بعد رہا ہوا ہے, کوئی 42 سال کے بعد, لیکن نائل البرغوثی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے قدیمی ترین نہ صرف فلسطینیوں کے قیدی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اب ان کی عمر کیا ہوگی اور کتنے سال وہ رہیں گے, جبکہ 40-42 سال کے بھی لوگ رہا ہوئے. وہ جب رہا ہو کے آئے تو انہوں نے بہت ہی ٹھوس اور مستحکم لہجے میں کہا کہ مکمل سرزمین کی آزادی, فلسطین اور فلسطینیوں کی مکمل آزادی ہمارا بنیادی ہدف ہے, اور ہماری رہائی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اس امر کے مقابلے میں کہ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس اور قبلہ اول پہلے آزاد ہو. تو جب اتنے برسوں کے بعد جسے دنیا کا قدیمی ترین قیدی کہا جائے رہا ہونے کے بعد اس عزم کا اعلان کرتا ہے, تو حماس اور فلسطین کے جوانوں کا عزم کیسا ہوگا؟
بالکل, یہ جو حماس اور فلسطین کے جو جوان ہیں انہوں نے اپنے مخلص رہنماؤں سے یعنی کہ الہام, یعنی ان کے لیے ان کے مخلص رہنما الہام بخش کا کام کرتے ہیں. اب بتائیے کہ ایک یعنی کہ 60ویں دہائی میں ہوں گے برغوثی اور نائل برغوثی, اور جس طریقے سے انہوں نے جیل میں پوری زندگی کاٹ دی, اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رہائی معنی نہیں رکھ, اصل چیز جو ہے وہ سرزمین فلسطین کی مکمل آزادی. تو ظاہر ہے کہ فلسطینی نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, وہ بالکل اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ فلسطین کو مکمل طور سے آزاد کرا کر دم لیں گے, اور اسی بات سے اسرائیل خوف زدہ ہے اور اس کو یقین ہو چلا ہے کہ اب ہماری نابودی کا وقت قریب ہے, اور ہماری نابودی کو یعنی حماس کے ہاتھوں اور فلسطینی مزاحمت کے ہاتھوں ہماری نابودی کو ہماری صفحہ ہستی سے مٹ جانے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. چنانچہ یہ اس طرح کی یعنی کہ فریب کارانہ چند شعلہ بیانیوں کا اور سہارا لیتے ہیں, لیکن ان کی شعلہ بیانیاں تو اسی وقت ختم ہو گئی جب 48,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے تہ تہ کر دیا اور ان کا اور ان کے ہاسپٹل کو, ان کی یونیورسٹی کو, ان کی عمارتوں کو تباہ سے زیادہ, پھر بھی وہ ان کے ہاتھوں شکست کھایا اور جن کے خاتمے پر وہ قسم خوردہ تھے ان سے معاہدے پر مجبور ان کو ہونا پڑا اور بڑی ذلت آمیز انداز میں, یہاں تک کہ جو خطے کے ان کے اتحادی تھے ان سے ان کی منت سنوانی, ان کے پیر پڑنے پڑے اور وہ ان کی طرف سے جا کر کے حماس سے بات چیت کی اور حماس محض اپنی شرائط پر ان سے جنگ بندی پر راضی ہوا اور وہ اس پر بھی تیار ہو گئے. تو پھر اس دوران ان کی یہ کیا کہتے ہیں شعلہ بیانیاں اور اس طرح کی جو بڑکے ہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, یہ ان کی ذلت اور رسوائی دنیا کے سامنے اظہر میں نے شمس ہو گئی.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. قمر صاحب, یعنی اتنی بمباری, آگ اور بارود کی اتنی بارش کے باوجود جب وہ حماس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, تو اب بیان سے یہ کیسے حماس کو نیتا کر سکتے ہیں؟ اسرائیل نے کہا کہ ہم حماس کو یہ تجویز پیش کرتے ہیں اگر وہ اپنی بقا چاہتی ہے کہ ہتھیار رکھ دے اور نیت ہے وہ جائے, اور حماس نے اس کو سرے سے خارج کر دیا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ حماس اپنا اسلحہ رکھ دے؟
اسلحہ تو کیسے رکھے گا, اسلحہ رکھ دے گا حماس تو پھر ختم ہی ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے. اور یہ خود جو تجویز ہے, یہ تجویز یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ صہیونی حکومت کو شکست حاصل ہوئی ہے, کیونکہ اس نے تو پہلے ایسا نہیں کہا تھا نا, اپیل تو نہیں کی تھی نا, تجویز تو نہیں رکھی, اس نے تو کہا ہم اسلحہ چھین کے, بلکہ اسلحہ نہیں چھینیں گے, ان کو ہی ختم کر دیں گے,
ختم کر دیں گے.
لیکن اسلحہ تو چھین نہیں پائی نا ان کو ختم کر, تو اب کہہ رہی ہے کہ آپ رکھ دیں. تو آپ جب جب جس کام میں ناکام ہوتے ہیں تبھی اس سامنے والے سے مطالبہ کریں, اگر آپ کے بس میں, اور خاص طور سے یہ جو طاقتیں ہیں, استعماری طاقتیں ہیں, صہیونی طاقتیں ہیں, ان کے بس میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ تجویز وغیرہ نہیں دیتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں. جو آپ دیکھ لیں مختلف ملکوں میں جس طرح کی تباہی انہوں نے مچائی ہے, کبھی کسی کو تجویز تھوڑی پیش کیا انہوں نے جو ان کے بس میں تھا. جہاں ان کا بس نہیں چلتا ہے وہاں پھر مذاکرات اور بات چیت اور شرط اور شرائط, اور پھر اس میں بھی 50 بہانے بازی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو چیز میدان جنگ میں نہیں ہو پائی ہے وہ پھر مذاکرات میں وہ کامیابی حاصل کر لے. تو اس لیے یہ سب چیزیں تو ایک دم سے حماقت ہے, اور ظاہر سی بات ہے دنیا اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہی ہے اس پر یقین کرے گی یا پھر یہ بیانوں پر, تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. آپ جتنے دعوے کر لیں, لیکن آپ مجبور ہوئے 400 کے بدلے 500 600 لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں, تو بس آپ اسی سے سمجھ لیں گے کیا صورتحال ہے.
جی راشد صاحب, اسرائیل نے یہ بھی حماس سے کہا ہے کہ غزہ سے نکل جائے, کیا یہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا ان کے حواری ہو, ان کو ہمیشہ اس طرح کے مواقع پر اندازوں میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ یعنی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو غزہ ہے وہی حماس ہے اور جو حماس ہے وہی غزہ ہے؟
جی جی, ان کو یہ اندازہ, یہ ابھی جی رہے ہیں وہی 70s میں اور 60s میں, اور اسی اس میں جو ان کو یعنی کہ فریب کارانہ اور مکانہ طریق سے کامیابی ملی تھی اسی یعنی کہ زوم میں یہ مبتلا ہے, حالانکہ یہ ان کا زوم ٹوٹ چکا ہے. اب جو طاقتیں فلسطینی, یہ فلسطینی عوام ان کو شکست دے رہی ہیں اپنی مزاحمت کے ذریعے. اس زمانے میں چند عرب ممالک کی فوجیں للا کرتی تھی, مثلا 1973 میں لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے شام, مصر کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں اور یعنی کہ جیت کے دہانے پر پہنچ رہی تھی, اس وقت ہنری کسنجر آئے, ان کو مذاکرات کی میز پر بیٹھالا اور مذاکرات کی میز پر سے یہ وہ امریکہ اور اسرائیل وہ کچھ حاصل کر کے اٹھا جو جنگ کے میدان میں نہیں کر سکتا وہ, تو یہ اس کی چاٹ ان کو لگی ہوئی ہے. لیکن وہ زمانہ بدل چکا ہے, اب فلسطینی مزاحمت یعنی کہ اپنے اوپر اعتماد کر کے, خدا پر اعتماد کر کے, آزادی کے جذبے سے پورے ان کے سینے معمور ہیں اور پورے شجاعت اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اور دیکھ کر دکھا بھی دیا کہ کہ جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ بارود اور آگ کی بارش اور سارے انفراسٹرکچر کی تباہی اور پھر اتنے لوگوں کا مردوں عورتوں بچوں بزرگوں سب کا قتل عام مریضوں کا قتل عام اور تو اس کے باوجود ان کو یہ اتنا جھک کر کے اتنا گر کر کے مراہدہ کرنا پڑا تو اس سے زیادہ ان کے شکست پر اور کوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتی۔
راشد صاحب، اسلامی جمہوری ایران نے ایک بار پھر واضح طور پر یعنی اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ آج اسرائیل کی جو جرات ہے گستاخی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ ہے کہ مسلم ممالک آپس میں متحد نہیں، اگر متحد ہوتے تو آج فلسطین اور غزہ کی صورتحال یہ نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ پچھلے 46 سال سے اسلامی جمہوریہ ایران مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے ہی تناظر میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کی دعوت دیتا آیا ہے، کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہوں؟
تو اس وقت تو بہت ہی یہ وقت میچیور ہے کہ اب بھی مسلمان ممالک اس بات کو سمجھیں کہ فلسطین کے معاملے میں وہ متحد ہوں فلسطین کے موضوع پر، اور یہی ان کے لیے اتحاد کا بہترین سبب ہو سکتا ہے کہ فلسطین کی آزادی، مکمل آزادی ان کا بہترین، اور اسرائیل کی نابودی، اور اس کے علاوہ اور اس سے بہتر کوئی مسلمان ممالک کو متحد کرنے کے لیے کوئی یعنی کہ نقطہ اشتراک نہیں ہو سکتا ہے، بہترین نقطہ اشتراک ہے۔ اور صدر ایران نے جن سے کو مخاطب کر کے کہا وہ بھی بہت اہمیت اہم ہے یہ کہ کس کو انہوں نے مخاطب کرا، تو یہ ظاہر ہے کہ ملیشیا کے وزیر خارجہ کو اور ملیشیا کی جو حکومت ہے اس کے جو سربراہ ہیں انور ابراہیم، وہ خود اپنی جوانی سے انہی امور میں مصروف رہے ہیں، مثلا کہ اسلامک موومنٹ کے وہ سربراہ تھے پہلے اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ کے ملیشیا میں، پھر اس کے بعد سے وہ وہاں کے، تو انہوں نے وہ پورا پروسیس دیکھا، اور جس طریقے سے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی عوام کی یعنی کہ اپنے عوام کے آرزوؤں سے بالکل مختلف اور برعکس یعنی اسرائیل کے حوالے سے جو ان کا موقف دیکھا ہے، تو ان کا اس کو بخوبی اندازہ ہے، وہ اس پورے یعنی کہ ایک ان کی یعنی اسلامی تحریک کا پس منظر ہے، تو بہت ہی یعنی مناسب حکومت کے سامنے یعنی صدر محترم نے، ایران کے صدر محترم نے اپنی اس دکھ کا اظہار کیا اور اپنے اس حقیقت کو بتایا کہ اگر مسلمان ممالک فلسطینیوں کی جو تمام مصائب ہیں جو تمام آلام ہیں وہ سب مسلم ممالک کی خاموشی اور لا تعلقی کا اس ایشو سے اس موضوع سے اظہار کے سبب ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملیشیا کی جو حکومت ہے اس میں کچھ اس بات کا یعنی کہ ادراک ہے کہ کس طریقے سے مسلم ممالک کے حکمران نے غفلت برتی ہے اور یعنی اپنے اصلی فرائض سے چشم پوشی سے کام لیا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو طے کیا ہے، تو یہ ایک حقیقت ہے جو صدر محترم نے ان کے سامنے اظہار کیا، اور یقیناً یہ ایک بیان حقیقت ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے آج بھی اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اور اسلامی حکومتوں کو، جو مسلم حکومتیں ہیں مسلم ممالک حکومتیں ہیں، اور پھر سے ایک بار جو ہے وہ اگر یعنی کہ بہت ہی وقت گزر جانے کے باوجود آج بھی اگر وہ متحد ہو جائیں تو بہت ساری یعنی کہ امیدیں یعنی کہ مسلمانوں
جی، صدر ایران نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلم ملکوں کا اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا۔ قمر صاحب، اگر آپ کو یقیناً یاد ہے اور بار بار اس طرح کے بیانات آپ کی نظروں سے گزرتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 46 سال قبل بلکہ اس سے پہلے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر غاصب اسرائیل کو روکا نہیں گیا تو یہ کے بعد دیگر عرب ممالک پر یہ قبضہ کرتا چلا جائے گا، جیسا کہ غرب اردن پہ قبضہ کیا، شام جولان کی پہاڑیوں پہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب جبری طور پر غزہ کے فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک طرح کا جو ہے قبضہ ہی ہے, یا جو گریٹر جو نقشہ اس نے ابھی جاری کیا اسرائیل نے, اس میں مصر, اردن, حتیٰ سعودی عرب تک کے علاقوں کو شامل کیا گیا؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے بعد رہبر انقلاب اسلامی یا ایران کی دیگر جو اعلیٰ قیادتیں ہیں وہ جو بار بار یہ کہتی رہی ہیں, اس کو کیوں نہیں اب تک درک کیا اسلامی ملکوں اور خاص طور پر عرب حکومتوں نے؟
درک کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں, اب یہ پہلے کا زمانہ تو نہیں ہے. اب اس وقت عرب ممالک میں جو نسل ہے, حکمران نسل, وہ آج سے 50-60 سال پہلے جو حکمران تھے ان سے بہت مختلف ہے, پڑھی لکھی ہے. اور
لیکن سنچی ڈیل اور ابراہیم معاہدہ یہ لوگ کر رہے ہیں؟
جی جی, میں آ رہا ہوں اسی طرف. پڑھی لکھی ہے اور دنیا کے بارے میں معلومات ہے, کامن سینس بھی ہے, عقل بھی ہے, ذہانت ہے, سب کچھ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں ایسا کر رہے ہیں, کیونکہ پوری طرح سے اقتدار پسند ہیں وہ لوگ. یعنی انہیں ہر قیمت پر, دیکھیں بھائی اقتدار تو ایسی چیز ہے کہ ہم تو جانتے ہیں, آپ سبھی جانتے ہیں, دنیا کی سگا باپ اور بھائی ایک قتل کر دیتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہوتا رشتے میں, بہت پہلے سے ہی یہ کہا گیا ہے, مشہور ہے عربی مثل کی جو ہے حکومت عقیم ہوتی ہے, بانج ہوتی ہے, بھائی بند بیٹا کوئی نہیں ہوتا. تو اقتدار اصل میں یہ جسے بچ, جب آدمی بھائی اور اپنے سگے بھائیوں پہ رحم نہیں کرتا ہے تو پھر یہ تو جسے کہیں کہ اسلامی بھائی ہیں. تو اصل مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کو دھمکیاں ایسی دی گئی ہیں امریکہ جو پشت پر ہے, کہ اگر اپنا اقتدار بچانا ہے تو پھر ہمارے جو پلانس ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کرو, کہ تاکہ آپ کے خاندان کی حکومت قائم رہے. یہ سارے جو عرب ممالک ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں کسی بھی,
لیکن گریٹر اسرائیل کے نقشے میں تو کوئی بھی نہیں باقی بچے گا, حکومت ہی نہیں بچے گی
اس پر کسی بھی حالت میں. اسی لیے جمہوریت ان ممالک میں نہیں, پورے دنیا میں امریکہ جمہوریت کا رواج چاہتا ہے لیکن ان ممالک میں نہیں چاہتا, کیونکہ جمہوریت میں پھر وہ بات نہیں ہے, عوام انتخاب کر کے راستہ جب کھل جائے گا تو کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہ ساری بات ہے. جہاں تک اس کی بات ہے تو اس میں کوئی نہیں, ان کو یہ لگتا ہے, یہ حکمراں کو وہ اندر اندر باتیں ہو جاتی ہیں کہ صاحب یہ یوں ہی کر رہے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے اس میں نہیں ہوگا, یا پھر یہ کہ کر بھی کیا لوگے. اس میں یہ ہے نا کہ بھائی طاقت ہے تو روک سکتے نا, نہیں تو غنڈہ گردی ہوتی ہے, اس میں کون سی بات ہے, آپ کر کیا لیں گے آپ ہمارا. مثال کے طور پر سعودی عرب جو سب سے طاقتور ہے عرب ملکوں میں جسے کہا جائے پیسے کے لحاظ سے, اور وہ کیا کر لے گا, وہ کیا کر لے گا اسرائیل کا, اسرائیل نے اگر اس کا نقشے میں کر دیا, بولنے تک کی تو ہمت ہے نہیں ہے. تو یہ اطمینان ہے. تو یہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ممالک سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا دھوکہ کھا رہے ہیں, بلکہ یہ بالکل جان بوجھ کے, اور پوری جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اسرائیل کے خطرات کو اتنا ہی آج عرب حکام بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ اقتدار ان کو اپنا بچانا ہے اس لیے وہ غداری کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.